بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اور موت کے بعد موت کے معنی ختم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ موت کے معنی ہے ایک نئی زندگی اور اصل زندگی کی ابتدا. ایسا نہیں ہے کہ انسان کی زندگی ختم ہو گئی تو موت آ گئی، بلکہ یتوفاکم ملک الموت روح کا موت کا فرشتہ ہے جو روح نکالتا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے کے مراحل شروع ہوتے ہیں. ثم الی ربکم ترجعون، اللہ کے پاس انسان لوٹایا جائے گا اور وہاں سے پھر نیا حساب کتاب کا سلسلہ اور اعمال کی جزا سزا کا سلسلہ شروع ہوگا. اسی کو اب بیان فرمایا جاتا ہے کہ ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. ولو ترى یا تو خطاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا ہر قرآن پڑھنے والے سے کہا جا رہا ہے کہ ولو ترى، اے مخاطب، اگر تو دیکھ لیتا، اگر تو دیکھ لے اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، اگر اس وقت کو، اس منظر کو تو دیکھ لے جب مجرم اپنے سر جھکائے ہوئے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہاں پر تو سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، وہاں پر شرم کے مارے، ذلت کی بنا پر سر جھکائے ہوں گے. ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، معاملہ بدل جائے گا، اور اس وقت پھر وہ سر جھکا کر اللہ کے سامنے اقرار کریں گے. اس وقت پورا مجمع موجود ہوگا، انبیاء بھی موجود ہوں گے جن کا مذاق اڑایا، وہ بھی موجود ہوں گے، اور سب کے سامنے وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، ہمارے پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے بات سن لی، یعنی اب ہم مان لیا ہم نے کہ ہمارے جو انبیاء ہمارے پاس آئے تھے انہوں نے جو بات کہی تھی ہم نے مان لی، دیکھ لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں. اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا، اب تو انکار کی کوئی وجہ نہیں رہی، ہم نے دیکھ لیا کہ اچھا ہاں واقعی انہوں نے جو کہا تھا میدان حشر قائم ہوگا، اللہ کے سامنے جائیں گے، سب دیکھ لیا، اب ہم مانتے ہیں. دیکھ کر ماننا کیا ہوتا ہے؟ جب انبیاء نے کہا تھا ایمان بالغیب، اس کو تو قبول کیا نہیں، اور اب دیکھ لیا، اب کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، اب تو نہ ماننے کا سوال ہی نہیں ہے، یہ تو اجباری ہو گیا. ایمان جو ہے وہ اختیاری ہے، اجباری نہیں ہے، وہاں تو اجباری ہے، اب تو مجبور ہیں. ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیجئے، اب ہم نیک اعمال کریں گے. اب ہمیں یقین آ گیا، اب ہم کو یقین آ گیا کہ انبیاء کی بات صحیح تھی، دوبارہ زندہ ہونا صحیح تھا، ہمیں یقین آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مخاطب، اگر تو اس منظر کو دیکھ لے تو بڑا عجیب منظر ہوگا، بڑا عجیب منظر ہوگا، وہ انسان کو گھبرا دینے والا منظر ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ ان کی یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی، یہ چاہتے ہوں گے دوبارہ دنیا میں آ جائیں، لیکن ان کی خواہش پوری نہیں کی جائے گی. ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہی چاہتے کہ ہر شخص ایمان قبول کر لے، ہدایت پر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اجباری ہدایت دنیا میں دے دیتے. یہ ہدایت زبردستی والی نہیں ہے، یہ تو ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا ہے تو تمہاری مرضی ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا، ایک ہوتا ہے کہ انسان کے ذمے کوئی کام ہے، یہ کرو گے تو دیکھو اچھا ہے، کر لو، تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن کوئی اوپر سے پکڑنے والا، ڈانٹنے والا، مارنے والا نہیں ہے. اور ایک ہے کہ کوئی قیدی ہے، قید میں ہے، اور اس سے زبردستی ایک کام کروایا جاتا ہے، ڈنڈا لے کر اوپر کوئی کھڑا ہوا ہے اور وہ کرنا ہی پڑتا ہے اس کو، ورنہ پٹائیاں لگتی ہیں، وہ اجباری ہے. تو آخرت میں جب سب دیکھ لیا، اب سزا مل رہی ہے، فرشتے اوپر کھڑے ہیں سر پہ، اب پتہ ہے کہ اچھا دوزخی ہمارے لیے ہے، اب کہتے ہیں اب نے میں مان لیا، یہ تو اجباری ہو گیا، مجبور زبردستی کرنے والی بات ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مقصد ہمارا یہی تھا کہ سب ایمان قبول کر لیں، ہدایت پر آ جائیں، تو ہم تو دنیا میں ہی ان کو مجبور کر دیتے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، لیکن ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو اختیاری رکھا، جو چاہے اپنی خواہش کے خلاف، نفس کے خلاف اللہ کا راستہ اختیار کرے اور آخرت کے درجات حاصل کرے، نہیں چاہتا نہ کرے. کوئی گناہوں میں لگنا چاہتا ہے، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، گناہ کر سکتا ہے، غیبتیں کر سکتا ہے، بہتان لگا سکتا ہے، کرتا رہے، لوگوں کو ایذائیں پہنچانا چاہتا ہے، پہنچاتا رہے. دنیا تو دار العمل ہے، اچھے کرو یا برے اعمال کرو، مرضی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، ولیکن حق القول منی، بات یہ ہے کہ میرے جانب سے یہ بات طے ہو چکی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ضرور میں دوزخ کو بھروں گا جنات اور انسان دونوں سے. تو دوزخ تو بھرنے والی ہے، اور اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اگر کوئی اوپر والے کنارے سے اس کسی کو پھینکا جائے یا پتھر پھینکا جائے، تو 70 سال گزر جائے اور نیچے کنارے تک وہ پتھر پہنچے گا نہیں. لیکن وہ دوزخ ایک وقت آئے گا کہ بھر چکی ہوگی. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اتنے لوگ دوزخ میں جائیں گے، اتنے لوگ دوزخ میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھر گئے، وہ کہیں گے نہیں، اور هل من مزید. خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کو بھریں گے. ولیکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین، اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہر شخص کو دنیا میں ہدایت مل جاتی، ہدایت مل جاتی تو کوئی دوزخ میں، ایک شخص بھی دوزخ میں نہ جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو اختیاری رکھا. اور حفت النار بالشہوات، دوزخ میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ انسان کی خواہشات، بری خواہشات، غلط چیزیں، گناہ، دل چاہتا ہے کرنے کا، کر لیا، کر لیا، اور دوزخ کے راستے پر چلتے چلے گئے. وحفت الجنت بالمکارہ، اور جنت، اس کا راستہ کیا ہے؟ جنت کو گھیر لیا گیا ہے انسان کی ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعے، جو انسان دل نہیں چاہتا کرنے کا، لیکن وہی جنت کا راستہ ہے. قرآن کی تلاوت ہے، دل نہیں چاہتا، نمازیں ہیں، دل نہیں چاہتا، ہاں عادت بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان کو ان چیزوں میں بھی مزہ آنے لگتا ہے. لیکن پہلے مرحلے میں دل نہیں چاہتا انسان کو، اگر ثواب نہ ہوتا تو کون کرتا؟ یہ تو ثواب، جتنا آخرت پر یقین ہوتا ہے اتنا انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، جتنا انسان کو آخرت کا یقین ہوتا ہے اتنا نیکیاں کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے. ولیکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین، اس لیے جب یہ لوگ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کی اجازت دے دیجئے، اب ہم نیک اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اب وقت ختم ہو گیا. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تم نے اس دن کی ملاقات کو چونکہ بھلا دیا تھا، آخرت سے تم بالکل غافل پڑے ہوئے تھے. فذوقوا، تو اس لیے فذوقوا، اب عذاب کا مزہ چکھو، اب عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم نے اس دن کو بھلا دیا تھا. بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو تم نے بھلا دیا تھا. انبیاء کہتے تھے کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے. اب ہم اپنے بارے میں غور کریں، ٹھیک ہے کفار کی بات چل رہی ہے، یہ بات صحیح ہے کہ کفار کی بات چل رہی ہے، لیکن ہم اپنے بارے میں ذرا غور کریں کہ کیا ہم آخرت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، ہمارے 24 گھنٹے کے جو مختلف مصروفیات ہوتی ہیں، مختلف ہمارے کام ہوتے ہیں، ان کاموں کے دوران کیا ہمارے سامنے آخرت ہوتی ہے؟ کیا ہم جب کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو آخرت ہمارے سامنے ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو پھر ہم بھی تو وہیں اسی جگہ کھڑے ہیں، بما نسی تم لقاء یومکم ہذا، عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، آخرت کے حساب کا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں، الحمدللہ اسی بنا پر ایمان ہے، لیکن عملی طور پر کیا ہم عملی طور پر بھی اس کو ذہن میں رکھتے ہیں اور اس کے لحاظ سے زندگی گزارتے ہیں؟ اگر ہے الحمدللہ، نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوشش کرنی ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. سب کچھ دنیا، سب کچھ دنیا، دنیا ہی کا مزہ، دنیا ہی کی راحت، یہ دل چاہ رہا ہے، وہ دل چاہ رہا ہے، یہ رواج ہے، یہ رواج ہے، بس وہی اسی میں پڑے ہوئے ہم. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہم تمہیں دوزخ میں ڈال کے بھول جائیں گے. اللہ تعالیٰ بھول نہیں سکتا، بھولنا اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ بھول جائے. یہ تو صرف اس لحاظ سے بتایا کہ جیسے کوئی چیز کر کے بس ٹھیک ہے، اس کو رہنے ہی دیا جائے، مطلب یہ کہ ظاہری طور پر ہم تمہیں اس طرح کر دیں گے گویا ہم تمہیں بھول گئے. انا نسیناکم، ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، دوزخ میں ڈال کر تمہیں بس رہنے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے، محاورہ ہے، مراد یہ کہ مستقل تمہیں اب دوزخ میں رہنے دیں گے گویا کہ تمہیں بھول گئے. حقیقتاً بھولنا تو ہو نہیں سکتا. انا نسیناکم، ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، یا ہم تمہیں بھلا چکے. یہ خیال نہ کرو کہ اب تمہیں ہم تمہیں یاد رکھ رہے ہیں اور تمہارا خیال رکھیں گے، نہیں. انا نسیناکم، تم بھول چکے. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور ہمیشگی کے عذاب کا مزہ چکھو. چونکہ کفار ہیں تو ہمیشگی والے عذاب کا مزہ چکھو ان اعمال کے سلے میں، ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. یہ تو ہوں گے دوزخی. آخرت میں چونکہ دونوں قسم کے لوگ ہوں گے، اور قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ دونوں تذکروں کو ساتھ ساتھ چلایا جاتا ہے، تو یہ تو ہو گیا ان لوگوں کا ذکر جو دوزخ میں جانے والے ہیں. آگے ہیں ان لوگوں کا ذکر جو جنت میں جانے والے ہیں. یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ قرآن کریم میں دو ہی قسمیں عام طور سے بیان کی جاتی ہیں، یا اعلیٰ درجے کے مؤمنین، کامل مؤمن، یا کفار اور مشرکین، یا ہمیشہ جنت میں جانے والے یعنی شروع سے جنت میں جانے والوں کا ذکر ہوتا ہے، یا ہمیشہ دوزخ میں رہنے والوں کا ذکر ہوتا ہے. اس لیے کہ اصل کے اعتبار سے یہی ہونا چاہیے. یہ کیا کہ درمیان کا راستہ، کہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے، اور برائیاں بھی، برائی میں مبتلا بھی ہیں اور جنت کی امید بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، نمازیں بھی نہ پڑھیں، اور اچھا مسلمان بھی ہیں. صحابہ میں یہ قسم نہیں تھی، صحابہ کے دور میں یہ قسم نہیں تھی. قرآن کریم کی آیتوں میں اسی کا ذکر ملتا ہے. کہیں ہم لوگوں کا ذکر مل جائے گا جو ہم گناہوں کے ساتھ ساتھ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو یہاں پر بھی وہ اعلیٰ درجے کے مؤمنین کا پھر ذکر ہے، اور اس لیے ذکر ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ دیکھو درمیان کی قسم میں نہیں جانا ہے، ہمیں تو پورا پورا ایمان میں داخل ہونا ہے، اور جو صفات اہل ایمان کی ہیں وہ ہمیں اختیار کرنی ہے. وہ کیا؟ انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ہماری آیاتوں پر ایمان تو وہی لوگ رکھتے ہیں، کامل مؤمن تو وہی لوگ ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سے، یہ جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، حدیث میں پڑھتے ہیں، یہ آیات سے نصیحت ہی ہے. تو آیات کے ذریعے سے جب نصیحت کی جاتی ہے، دیکھو یہ کرو، دیکھو یہ کرو، دیکھو یہ اللہ کو پسند ہے، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے رب کی آیات کے ذریعے، خروا سجدن، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے تیری باتوں کو قبول کیا ہے، ہم تیرے سامنے جھکنے کے لیے، پیشانی زمین پر ٹیکنے کے لیے تیار ہیں. خروا سجدن وسبحوا بحمد ربهم، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، زبان سے بھی اور دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی کا تصور و خیال ہوتا ہے. اور عبادت کرنے میں، اللہ کی باتوں کو ماننے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے میں کبھی بڑائی نہیں کرتے، نہیں نہیں یہ تو ہمارے رواج کے خلاف ہے، یہ تو ہمارے دستور کے خلاف ہے، یہ چیز ہمارے اندر عیب سمجھی جاتی ہے، نہیں نہیں دیکھ لو شریعت کیا کہتی ہے۔ وہم لا یستکبرون، یہ آیت سجدہ ہے اور بات کے لیے ہم چھوڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وعظ فرماتے تھے اور کبھی سجدے کی آیت تلاوت فرماتے تو عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ اسی وقت سجدہ کر لیا کرتے تھے، کبھی سجدہ مؤخر بھی ہو جاتا تھا کہ اس وقت نہیں کیا بعد میں کر لیا، تو ہم جو عام طور پر ہوتا تھا اسی پر عمل کرتے ہوئے ایک سنت پر اس پر بھی عمل کر لیتے ہیں کہ آیت سجدہ آئی ہے تو جن کا وضو ہے وہ سجدہ کر ہی لیں ساتھ ساتھ۔ تو ان کی ایک صفات تو یہ بیان کی گئیں کہ اللہ کے سامنے اللہ کی آیات کو قبول کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے بڑائی اور کبر ان چیزوں کو درمیان میں نہ لانا، اور مزید صفات کیا ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ انسان جب سوتا ہے تو انسان کا بازو، انسان کے پہلو بستر کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، لیٹا ہوا ہے۔ یہ لوگ کیسے ہیں کہ ان کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، یعنی گویا کہ جاگتے ہیں وہ۔ جو سونے کا وقت ہے، وصلوا باللیل والناس نیام، نماز پڑھو ایسے وقت جب لوگ سو رہے ہوں، تو گویا لوگوں کے سونے کا وقت ہے، اس وقت وہ جاگ رہے ہیں۔ جاگ کر کیا کرتے ہیں؟ مختلف لوگ مختلف چیزوں میں لگے رہتے ہیں، اور یہ لوگ رات میں جاگتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید میں، اور مما رزقناهم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر وہی بدنی عبادت، مالی عبادت کا ذکر، جیسے کہ قرآن کریم میں عام طور پر دونوں کو ساتھ ساتھ ملا کر بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر فلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ مختلف روایات کو دیکھ کر مفسرین نے مختلف رائے قائم کی ہیں، اور سب صحیح ہیں، کوئی غلط نہیں ہے، سب ہی صحیح ہیں، اور ہم سب کو جمع کر لیتے ہیں۔ نمبر ایک، اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے تہجد پڑھنا۔ تہجد کے معنی، اصل ہم لفظ کے اعتبار سے اس کو اگر ہم سمجھے، تہجد جو عربی سے واقف ہیں تو باب تفعول سے آتا ہے تہجد۔ تہجد کے معنی ہوتے ہیں عربی کے لحاظ سے اگر ہم سمجھیں، ترک الحجود بتکلف، یہ اس کا مفہوم بنتا ہے، یعنی نیند کو ذرا مشقت اٹھا کر، تکلف کے ساتھ اور مشقت اٹھا کر نیند کو انسان ہٹاتا ہے، یہ ہے اصل معنی اس کے۔ جس کا مفہوم کیا نکلا کہ تہجد کے معنی ہوتے ہیں رات میں سو کر اٹھنے کے بعد، ترک الوجود ہوگا نا، سو کر اٹھنے کے بعد انسان جو نماز پڑھتا ہے وہ تہجد ہے، لیکن اگر کوئی رات میں نہیں سوتا تو ہم کہیں گے آدھی رات کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے، آدھی رات ہونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے یا رات کے آخری حصے میں، وہ تہجد ہے۔ تو اصل تو تتجافى جنوبهم سے مراد تہجد ہے، اس پر مستقل بعضوں نے کتاب لکھی تہجد کے فضائل پر، محدثین تو مستقل عنوان قائم کرتے ہیں، ہر حدیث کی کتاب ہم دیکھ لیں، بخاری ہو، ترمذی ہو، سنن ابن ماجہ ہو، مسلم شریف ہو، ابو داؤد شریف ہو، یا اور کتابیں ہوں، سب نے مستقل عنوان اس رات کی نماز کے بارے میں عنوان قائم کرتے ہیں اور اس کے فضائل ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ تہجد تو ظاہر ہے ایک ایسی چیز ہے، ایک ہی حدیث میں ابھی بیان کر دیتا ہوں، اگرچہ پہلے ذکر آتا رہا ہے، ایک ہی حدیث بیان کر دیتا ہوں تاکہ اس سے بس ہمیں احادیث میں اس کو جو پورا نچوڑ جو بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، دیکھو رات کی نماز کا اہتمام کیا کرو، کافی تھا اتنا فرما دینا کافی تھا کہ رات کی نماز اتنی اہم چیز ہے کہ علیکم، علیکم کے لفظ عربی زبان میں آتا ہے کہ بہت تاکید کے لیے، رات کی نماز کا اہتمام کرو، لازم طور پر رات کی نماز پڑھا کرو، علیکم بقیام اللیل. ایک بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکید فرما دینا. نمبر دو، آگے فرمایا، ایک ہی حدیث ہے، علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلکم، فرمایا تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے ان کا طریقہ یہی تھا، تم سے پہلے نیک لوگوں کا یہ طریقہ تھا، انبیاء کا، اولیاء کا، صلحاء کا، انبیاء کے ماننے والوں کا، حواریین کا، قریبی لوگوں کا، نیک لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے. کوئی میں پہلی مرتبہ اس امت میں، اس شریعت میں یہ حکم نہیں آیا، ہمیشہ سے یہ رہا ہے. فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اگر تم نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، رات کی نماز کا اہتمام کرو، تہجد کا اہتمام کرو. دو باتیں ہو گئیں اسی حدیث میں، نمبر ایک فرمایا علیکم بقیام اللیل، نمبر دو فرمایا فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کہ یہ تم سے پہلے بھی نیک لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے. وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، دیکھو یہ رات کی نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، رات کی نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اذان ہوتی ہے وہ تو عمومی سب کے لیے ایک دروازے کھلے ہیں، لیکن بغیر اذان کے رات کی جو نماز ہوتی ہے وہ خاص لوگوں کے لیے قرب کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. عام اذان کے ذریعے عام لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ نماز پڑھنے، اور یہ رات کی کوئی اذان نہیں ہوتی، لیکن بغیر اذان کے گویا اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں. چپکے سے کسی کو جب بڑا انعام دیا جاتا ہے تو وہ یہ رات کا انعام ہوتا ہے، خاص اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی حاجت مند، اعلانات ہوتے ہیں، خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ینزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے. فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، رات کی نماز کا اہتمام کرو. ایک بات، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے. وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کے قرب قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، گناہوں کا کفارہ ہے، تم سے جو گناہ ہوئے ہیں رات کی عبادت سے گناہ دھل جاتے ہیں، دل صاف ہو جاتا ہے، گناہوں کے اثرات صاف ہو جاتے ہیں، گندگیاں اور زنگ دور ہوتے ہیں دلوں کے. منہات عن الاثم، اگر کسی گناہ کی عادت پڑ گئی ہے، رات کی نماز کا اہتمام کرو، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. رات کی نماز کا اہتمام کرو، یہ گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے، گناہوں سے روکنے والا عمل ہے، ایسا عمل ہے کہ انسان کو نفس پر کنٹرول، قابو حاصل ہوتا ہے. جب نیند کو کنٹرول کر کے انسان اٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو بہت آسانی سے وہ دن میں اپنے نفس کو کنٹرول کر کے گناہوں سے بچ سکتا ہے، تھوڑی کوشش کرے گا تو ہو جائے گا. منہات عن الاثم. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے اضافہ کہ وہ مطردۃ للدائی عن الجسد، کہ انسان کے جسم کی بیماریوں کو بھی ہٹانے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ جسم میں خاص قسم کی قوت ڈالتے ہیں، وہ وقت اخیری وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک خاص قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اس وقت جو لوگ بیدار رہتے ہیں ان کے دماغ کو، ان کے جسم کو اللہ تعالیٰ ایک خاص ایک طاقت عطا فرماتے ہیں کہ جسم میں سے بیماریوں کا دفاع زیادہ آسان ہوتا ہے. اللہ والوں کی زندگیوں میں اخیری عمر تک جو بہت سی مرتبہ جو ان کے حالات، ان کی دماغی حالت ہوتی ہے، ان کی جسمانی حالت ہوتی ہے، یعنی اور کوئی شخص ان کی جگہ ہوتا تو شاید بالکل ہی معذور اور عجیب دماغی حالت میں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. یہ خیر اب اس کے ظاہری اسباب جو بھی بنتے ہوں، لیکن ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ انسان، کتنے اکابر کے واقعات ہیں، اطباء نے کہا میں نہیں پتہ کیسے یہ جی رہے ہیں، ہمارے لحاظ سے ان کے فلانے فلانی چیز فلانی چیز فلانی چیز، یہ تو زیادہ رہنے نہیں چاہیے اور اچھی خاصی زندگی گزار رہے ہیں. یہ روحانی طاقت ہوتی ہے، یہ ان کی روحانی طاقت ہوتی ہے. بہرحال یہ ایک مستقل، بہرحال حدیث میں تو اتنا آتا ہے، یہ ایک الگ اس کے یعنی ایسی باتیں ہیں کہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے ان کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن خیر یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو پہلے معنی اس کے ہو گئے تہجد، تتجافا جنوبہم عن المضاجع. دوسرے معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، یعنی تہجد پڑھنے والے لوگ پہلے معنی. دوسرے معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مغرب سے لے کر عشاء تک عبادت میں لگے رہتے ہیں اور عشاء کا انتظار کرتے ہیں. تو تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ عشاء کی نماز کے انتظار میں بستروں سے الگ رہتے ہیں، عشاء سے پہلے سوتے نہیں اور عبادت میں لگے رہتے ہیں عشاء تک. انسان مغرب عشاء کے درمیان کچھ نوافل ہی پڑھ لے تو مغرب عشاء کے درمیان جو عبادت کی جاتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور عشاء سے پہلے نہ سوئے. حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ یکرہ النوم قبلہ، عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات، اس سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ مرد حضرات ہیں جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو آدھی رات قیام کے برابر، اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو پوری رات قیام کے برابر ثواب مل جاتا ہے. تو فجر اور عشاء کی نماز کے وقت وہ اٹھ جاتے ہیں، بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع. اور بھی صورتیں اس کی. بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ کم از کم درجہ تو یہ ہے کہ انسان مرد ہیں تو عشاء اور فجر جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں، عورتیں ہیں تو اوقات مستحبہ میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. یعنی کہ بس اخیری وقت میں پڑھ لی، جلدی جلدی بھاگ دوڑ کے پڑھ لیا اور کسی طریقے سے فرائض پورے ہو گئے، نہیں. اوقات ان کے ہوں اور اس وقت کے لحاظ سے وہ نماز پڑھیں اہتمام سے. گھر میں مرد ہوں تو ان کو بھی اگر ان ہمت دلائیں، کوشش کریں کہ وہ نماز کے لیے اٹھ جائیں. عورتوں کو فضیلت حاصل ہوگی، خود نہ کریں تو ہم احادیث میں جو پڑھ رہتے ہیں دلالت علی الخیر، دوسرے کو اچھی بات بتا دینا، دوسرے کو خیر کی کام میں لگا دینا، عورتوں کے لیے یہ ایک فضیلت کی چیز ہے. عورتیں اس طریقے سے فضیلت حاصل کر سکتی ہیں. بہرحال تو ایک تو یہ ہے فجر، عشاء اور فجر وقت مستحب اور جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے، اور پھر مغرب عشاء کے درمیان کچھ نوافل انسان کم از کم پڑھ لے، عشاء سے پہلے نہ سوئے. اور تیسرا یہ کہ انسان ہو سکے تو تہجد پڑھ لے. تہجد کے الگ الگ درجات ہیں. اصل درجہ اس کا ہے رات کے آخری حصے میں، آدھی رات کے بعد سو کر اٹھنے کے بعد انسان پڑھے گا، وہ تہجد ہے. اور اگر وہ نہ ہو تو کم از کم یہ کہ سونے سے پہلے تو انسان پڑھ لے. سونے سے پہلے کے بھی درجات ہیں. سونے سے پہلے عشاء کے بعد فوراً پڑھ لے گا، وہ بھی نفل ہے، وہ قیام اللیل ہے، تہجد نہیں. اسے کہ تہجد خاص معنی میں، تہجد کے معنی خاص ہے. قیام اللیل رات کی نماز، کسی بھی وقت کی رات میں نماز پڑھ لی جائے، رات میں کسی بھی وقت نماز پڑھ لی جائے تو قیام اللیل ہے. تو مغرب بعد نفل پڑھ لی وہ بھی کچھ قیام اللیل ہو گیا، عشاء کے بعد اگر نفل پڑھ لی وہ بھی قیام اللیل ہو گیا. لیکن احادیث میں ایک اور بات آتی ہے کہ نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. صلو باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں. اس لیے اگر رات کے آخری حصے میں کوئی پڑھتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، وہ تو سب کے سونے کا وقت ہوتا ہے، وہ سب سے افضل وقت ہے، مسنون وقت ہے. لیکن اگر رات کا آخری حصہ نہ ہو سکے تو سونے سے پہلے، جب سونے میں دیر ہوئی ہے، سونے سے پہلے 11 بج گئے، 12 بج گئے، 1 بج گیا، وہ جو وقت ہے جب دو لوگ ہمارے اطراف میں، محلے کے تمام لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں عموماً، تو اس وقت انسان نماز پڑھے تو ٹھیک ہے. تہجد نہ صحیح، کم از کم صلو باللیل والناس نیام پر تو عمل ہو جائے گا کہ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں جب لوگ سو رہے ہیں. تو مختلف 4 درجے ہو گئے. ہر ایک پر انسان عمل کر لے، مغرب بعد کچھ نوافل پڑھ لے، عشاء سے پہلے نہ سوئے، عشاء اور فجر جماعت سے پڑھے، اور سونے سے پہلے کچھ نفل پڑھ لے، اور اٹھنے کے بعد تہجد پڑھ لے، تمام پر عمل کر لے، تمام درجات حاصل کر لیے اس نے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، عشاء کی نماز کے وقت بھی اور تہجد کے وقت بھی. یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور فجر کے وقت بھی. اور یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں خوف اور امید میں. دونوں چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں. الایمان کہا جاتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں. صرف خوف نہ ہو ورنہ مایوسی آ جائے گی کہ اب تو میں اس میں مایوس ہو چکا ہوں، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے حاصل نہیں ہوگی، ولیعاذ باللہ، مایوسی کفر ہے. تو صرف خوف نہ ہو یہ بھی غلط ہے. صرف امید نہ ہو، اس لیے کہ زیادہ امید سے انسان پھر جری ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرتے کرنے زیادہ لگ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ بس امید ہے، امید زیادہ ہے، تو امید کا غلبہ بھی انسان کے لیے مضر ہے، خوف کا غلبہ بھی مضر ہے، درمیان کی حالت ہونی چاہیے۔ ہم لوگوں کے جو حالات ہیں، عموماً ہم لوگوں کے جو حالات ہیں، ہمارے حالات میں خوف اور امید دونوں ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا سا خوف کا غلبہ ہونا چاہیے عمومی حالات کے اعتبار سے، جیسے کہ ہمارے اندر امید کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، نہیں نہیں کوئی بات نہیں، اس میں کیا ہو گیا، اس میں کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، بہت کام کی بات فرمائی، فرمایا کہ مؤمن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے پہاڑ ہے اس کے اوپر اور پہاڑ گرنے والا ہے، اور اس کو اپنے آپ اپنی جان بچانی ہے، پہاڑ کے نیچے ہے، اپنی جان بچانا چاہ رہا ہے اور ڈر رہا ہے، جیسے پہاڑ کے نیچے ایک شخص کسی طریقے سے میں بھاگ کے نکل جاؤں، میں یعنی کسی طرح اس کو سکون نہیں ملے گا، چین حاصل نہیں ہوگا جب تک وہ وہاں سے نکل کر چلا نہیں جاتا، اسی کہ پہاڑ گرنے والا ہے، اسی طرح مؤمن جب تک توبہ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہے اس کو سکون نہیں ملتا۔ اور فرماتے ہیں منافق کا حال ایسا ہے کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھی، اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے مکھی کو اڑا دیا، مکھی اڑ گئی، بات ختم ہو گئی، گناہ کیا تو بس اس طرح گناہ کیا، کوئی بڑی چیز نہیں ہوئی۔ تو ہم لوگوں کا عموماً گناہوں کے سلسلے میں وہ والا مؤمنوں والا حال نہیں ہوتا کہ ایسا خوف ہو، تو ہمیں خوف کے غلبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو ایک تو رات کی نمازوں کا جو اہتمام کرے گا، ظاہر ہے فرائض کا اہتمام کرے گا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان تہجد پڑھتا ہو، رات کی نماز پڑھتا ہو، نفل پڑھتا ہو اور فرائض نہ پڑھے، یہ تو ہو نہیں سکتا، تو اس لیے اس کا ذکر نہیں فرمایا کہ یہ فرائض کے علاوہ مزید یہ عمل کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، موقع موقع پر جہاں کسی کو انسانیت میں، جہاں انسانوں کو جہاں ضرورت پڑ گئی، کہیں پر لوگوں کو مشکلات پیش آ گئیں، کہیں زکوٰۃ کا وقت آیا تو زکوٰۃ دے دی، کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیا، کسی کو لباس کی ضرورت ہے اس کو کپڑے دے دیے، کسی کے گھر میں مشکلات پیش آ گئیں، تنگی ہے، اچھا اس کو کچھ دے دیا۔ مما رزقناہم ينفقون، جو شخص یہ کرتا رہے گا اور زندگی اس طرح گزرتی رہے گی تو حال کیا ہوگا، جب آنکھیں بند ہوں گی اور جب انسان قبر میں جائے گا، ملک الموت آئیں گے، روح نکالیں گے، اس وقت اس کو پتہ چلے گا کہ اچھا اب مجھے پتہ چلا کہ کیا مل رہا ہے مجھے، یقین تو پہلے سے تھا کہ انعام ملے گا انشاءاللہ، لیکن نظر اس وقت آئے گا پھر پتہ چلے گا، دنیا میں اس کو زبان سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی شخص نہیں جانتا، کوئی شخص نہیں جانتا جو راحت اور سکون کا سامان، لفظی ترجمہ ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کی چیزیں ان کے لیے تیار کی گئی ہیں، جزا ام بما کانوا یعملون، یہ ان اعمال کے سلے میں ہے جو وہ کیا کرتے تھے، ان اعمال کے بدلے میں ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو فلا تعلم نفس، حالانکہ ہمارے سامنے جنت کے احوال بیان کیے گئے، قرآن میں بیان کیے گئے، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه انهار من خمر لذة للشاربين، جنت کی کتنی نعمتوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے، احادیث میں اس کی کتنی تفصیلات ملتی ہیں، جنت میں کیا ہوگا، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، وہاں کے محلات کیسے ہوں گے، وہاں کا ایک تاج کیسا ہوگا، ایک ڈائمنڈ، ایک ہیرا کیسا ہوگا، بہت کچھ معلوم ہے، بہت کچھ بتایا گیا ہے، لیکن یہ تہجد پڑھنے والے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو جو ملے گا وہ ان کے تصور سے بہت بڑھ کر ملے گا، ان کو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ کچھ ہمارے لیے ہو سکتا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، جو راحت، جو سکون، جو آخرت کے انعامات ان کو ملیں گے تو دنیا کی تمام مشقتیں اور تکلیفیں وہ بھول جائیں گے، سوچیں گے اور ذرا مشقت اور تکلیف اٹھا لیتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اب وہ کیا کچھ ہوگا وہ تو ہم نہیں جانتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ کیا کچھ ہوگا ان کے ساتھ، کیسے کیسے انعامات ان کے ساتھ کیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن، آخرت، قیامت کے دن تمام اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اور وہ اعلان ایسا ہوگا کہ سب سنیں گے، اعلان یہ ہوگا کہ اہل محشر تمام کے تمام آج جان لیں گے کہ اللہ کے نزدیک عزت اور اکرام کا مستحق کون ہے. یہ آواز آئے گی, پھر آواز, پھر اعلان ہوگا, یعنی فرشتہ اعلان کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, پھر اعلان ہوگا کہ وہ لوگ جو تتجافا جنوبهم عن المضاجع پر عمل کرتے تھے وہ اٹھ کر آ جائیں. یہی آیت, وہ لوگ جن کی صفت تھی تتجافا جنوبهم عن المضاجع, جن کی یہ صفت تھی وہ اٹھ کر آ جائیں. تو یہ لوگ تھوڑی تعداد میں ہوں گے, یہ اٹھ کر سامنے جائیں گے. بعض روایتوں میں ہے کہ ان کو تو بغیر حساب کے آگے جنت میں بھیج دیا جائے گا, تم چلے جاؤ, باقی لوگ حساب میں مصروف ہیں اور یہ لوگ پہلے ہی چلے گئے, ان کو آگے حساب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون, تو کوئی شخص نہیں جانتا کہ کیا آنکھوں کی ٹھنڈک, کیا راحت اور سکون کے سامان ان کے لیے جمع کیے گئے ہیں, آخرت میں تیار کیے گئے ہیں اور چھپا کر رکھے گئے ہیں. گویا جیسے ہم کہتے ہیں دنیا میں بہت سی مرتبہ انسان کہتا ہے یہ اچانک سے سرپرائز اس کے لیے, تو زیادہ خوشی ہوتی ہے, تو اخفی لهم چھپا کر رکھا گیا, سرپرائز رکھا گیا, گویا ابھی بتایا نہیں گیا کیا ہے, وہ عجیب چیز ہوگی, ایسی چیز ہوگی کہ جس کا دنیا میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ کیوں ہوگا؟ جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. کیا پھر وہ شخص جو مؤمن ہو, کیا وہ شخص جو ایمان والا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ لا يستوون, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہاں تک تو خیر جنتی دوزخی کا ذکر تھا, میرا خیال یہیں تک رکھتے ہیں تاکہ آئندہ ہفتے پھر ہم یہ سورت مکمل کر لیں. تو وقت کے لحاظ سے آئندہ اتنی آیتیں رہ گئیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ہم یہ سورت مکمل کر لیں گے. نہیں, آیتیں زیادہ ہیں, تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں, میرا خیال تھا کہ ابھی تھوڑا ہی, تو آگے اور تھوڑا پڑھ لیتے ہیں. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون, کیا پھر وہ شخص جو مؤمن ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ لفظ فاسق دو معنی میں آتا ہے, کافر کے لیے بھی آتا ہے اور وہ مسلمان جو گناہ کرتا ہے اس کے لیے بھی آتا ہے. اصل کے لحاظ سے بعض لوگوں کا یہ خیال تھا اور ابھی بھی ہو سکتا ہے بعضوں کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ارحم الراحمین ہیں, ایک بات, اور اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کی نیکی سے گناہ سے کوئی فرق نہیں ہوتا, نہ فائدہ نہیں ہوتا نقصان نہیں ہوتا, نیکی سے فائدہ نہیں, گناہ سے کوئی نقصان نہیں, کوئی تکلیف نہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کسی کو دوزخ میں ڈالیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا کسی کو دوزخ میں ڈالنے سے؟ وہ تو سب کو جنت میں ڈال دیں گے. جب اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں, نقصان نہیں, کوئی نقصان نہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے, تو سب کو جنت میں ڈال دیں گے, اور ارحم الراحمین تو ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں, یہ سوچ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول مقرر کیے ہیں, فرمایا کیا وہ شخص جو ایمان والا ہے دنیا میں محنت اور مجاہدہ کرتا ہے وہ اور فاسق برابر, نافرمان اور کافر برابر ہو جائیں گے؟ لا يستوون, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پھر آگے فرمایا اما الذين امنوا وعملوا الصالحات, بہرحال جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتا ہے, صرف ایمان کافی نہیں ہے, جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے, کرتے رہے, کر لیا نہیں, کرتے رہے پابندی سے, فلهم جنات المأوى, تو ان کے لیے جنتیں ہوں گی جو رہنے کے لیے ان کے رہنے کے لیے ہوں گی. رہنے کی جگہ تو جنت ہے, ہم نے دنیا کو دنیا المأوى سمجھ لیا, رہنے کی جگہ, یہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے. رہنے کی جگہ تو جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے, یہاں تو ہم صرف گزر رہے ہیں. نزلا بما كانوا يعملون, یہ مہمانی کے طور پر ہوگا ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. واما الذين فسقوا, اور جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی, کفر کے درجے میں ہو یا فسق کے درجے میں ہو, لیکن یہاں کفر مراد ہے, جنہوں نے نافرمانی کی, فمأواهم النار, تو ان کے رہنے کی جگہ دوزخ ہے, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اب بعض لوگ ہوں گے جو مؤمن ہیں, ایمان ہے, لیکن گناہ کیے, تو کچھ عرصے کے لیے دوزخ میں جائیں گے, اور کچھ لوگ ہوں گے جو کافر ہیں, وہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها منها اعیدوا فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون, اور جو لوگ نافرمان ہیں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا, جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے, کوشش کریں گے نکلنے کی, اگرچہ اس کو ان کو پتہ ہوگا کہ نکل نہیں سکتے, دروازے بند ہیں, ہر طرف سے پہرا ہے, لیکن کوشش تو انسان کرتا ہے, انسان کی طبیعت ہے, وہاں بھی کوشش کریں گے, نکلنے کا ارادہ کریں گے. جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو ان کو پھر دوزخ میں لوٹا دیا جائے گا، دھکے دے کر پھر اندر پھینک دیا جائے گا، یعنی قریب بھی جائیں گے دروازوں کے تو وہاں سے دھکے دے دیا جائے گا، یعنی نکلنے کے تو نکل تو نہیں سکیں گے، تو ان کو پھر دھکا دے دیا جائے گا اور لوٹا دیا جائے گا ان کی جگہ میں۔ وقیل الحم ذوقو عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، چکھو اس آگ کے عذاب کا مزہ، چکھو آگ کے عذاب کا مزہ چکھو، اس وجہ سے کہ تم اس کو جھٹلایا کرتے تھے، تم تو مانتے ہی نہیں تھے، انبیاء کو جھٹلایا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور توحید رسالت کے تم قائل نہیں تھے، آخرت کے منکر تھے، عذاب کے منکر تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ضرور ہم انہیں عذاب ادنا، ادنا کے دو ترجمے آتے ہیں، ادنا کا ایک ترجمہ ہوتا ہے قریب، ادنا کا ایک ترجمہ ہوتا ہے قریب، اور ایک ترجمہ ہوتا ہے ادنا، جس کو اردو میں کہتے ہیں ادنا درجہ، یعنی کم کم درجہ، ہم قریب والا ترجمہ کرتے ہیں اس کے لحاظ سے اس کو سمجھتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ضرور ہم انہیں قریبی عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ یہ لوگ رجوع کر لیں۔ بڑا عذاب آخرت کا ہے، قریبی عذاب جو دنیا کا ہے، اور دنیا کا عذاب قریبی بھی ہے، یعنی پہلے آئے گا تو دنیا میں ہونے کی وجہ سے قریب بھی ہے اور کم درجے کا بھی ہے، تو دونوں ترجمے وہاں بیٹھ جاتے ہیں کہ کم درجے کا عذاب، دنیا میں سزائیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ بعضوں کے حق میں، انبیاء اور اولیاء کے حق میں رفع درجات کے لیے ہوتا ہے، انبیاء اور اولیاء کے حق میں درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، رفع درجات کے لیے ہوتا ہے، پیچھے سورہ روم میں اس تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں وہ۔ اور جو لوگ فساق ہیں، فجار ہیں، کفار ہیں، ان کے حق میں بعضوں کے لیے تو ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تو چلو فائدہ ہی فائدہ رہا، اس لیے کہ وہ کفر سے توبہ کر لیتے ہیں، بہت سوں کے ساتھ ایسا ہوا، سزا آئی، کفر سے توبہ کر لی، فسق سے توبہ کر لی، گناہوں سے توبہ کر لی، بہت سوں کے ساتھ ایسا ہوا، اور بعضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ سزا کے باوجود اور گناہوں میں لگ گئے، سزا آئی پھر بھی گناہ اس سزا کی پرواہ نہیں کی، اس کو عذاب نہیں سمجھا اور اس کا مقابلہ کرتے رہے، تو ان کے حق میں دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی سزا۔ فرمایا کہ دنیا میں بھی ہم قریبی عذاب کا مزہ چکھائیں گے، آخرت کے عذاب سے پہلے، بڑے عذاب سے پہلے، اور شاید یہ رجوع کر لیں، لعلہم یرجعون۔ تو بعض لوگ رجوع کر لیتے ہیں، اس میں مختلف درجات ہیں، بہت درجات ہیں ہم کہہ سکتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تھوڑا سا دنیا کی طرف میلان شروع ہوا، کوئی تکلیف آ گئی، بس بس دنیا سے دل ہٹ گیا، یہ اللہ تعالیٰ دنیا سے دل ہٹانے کے لیے یہ دنیا میں اس طرح کے حالات ظاہر فرماتے ہیں، اس کے حق میں تو خیر ہی خیر ہے، یہ تکلیفیں خیر ہیں۔ کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ اچھا ویسی تکلیف اور بیماری آئی، اس کے گناہ معاف ہو گئے، درجات بلند ہو گئے، خیر ہی خیر ہے۔ اور ایسے عجیب عجیب واقعات ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ ہم سورہ روم میں اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا میں جو تکالیف آتی ہیں اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، تفصیل سے وہاں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر آیت کا مفہوم ظاہر ہے کہ عذاب ادنا، کم درجے کا عذاب جو دنیا میں آتا ہے، یا قریبی عذاب اور سزائیں جو دنیا میں آتی ہیں، آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ لوگ، اور امید یہ ہے کہ شاید بعض لوگ رجوع کر لیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ بعض لوگ رجوع کر لیتے ہیں، تو ان کے حق میں وہ عذاب عذاب نہیں، وہ تو رحمت بن گیا، لیکن اگر کسی نے توبہ نہیں کی تو پھر وہ عذاب عذاب ہی رہا، اس کے حق میں سزا ہی رہی، اس لیے کہ وہ دنیا کی سزا بھی ملی، آخرت کی بھی سزا ملے گی، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ عذاب ادنا سے مراد عذاب قبر ہے، کہ عذاب ادنا قریب میں مرنے کے بعد فوراً قبر میں عذاب ملے گا، اور اس کے بعد آخرت کا جو عذاب ہے وہ بڑا عذاب ہے، وہ الگ ہے، آخرت کا عذاب وہ تو اکبر ہے، بڑی سزا ہے، اس سے پہلے دنیا کی سزا ہو وہ کم درجے کی ہے، اور قبر کی سزا ہے وہ آخرت کے مقابلے میں تو کم درجے کی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہو، دیکھو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نصیحت اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، ثم اعرض عنہا, تو وہ اس سے اعراض کرتا ہے, نہیں نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں ان باتوں کو نہیں قبول کرتا, میں تو اپنی وہی رسم و رواج پر چلتا رہوں گا, قرآن جو بھی کہتا ہے ہاں ہاں مانتے ہیں مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتا. ثم اعرض عنہا, اعراض کبھی نہ ماننے نہ مان کر ہوتا ہے کہ میں نہیں مانتا, کبھی عمل نہ کر کے ہوتا ہے کہ میں عمل نہیں کرتا. ہماری زندگی میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں, ماننے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں, لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ثم اعرض عنہا, کسی درجے میں اعراض وہ بھی ہے, اگرچہ وہ کفر نہیں ہے لیکن کسی درجے میں تو وہ بھی اعراض ہے. دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں کامل درجے کی آیات کی اور شریعت پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اس کی رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور نصیحت وہ سنتا ہے سمجھتا ہے پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتا یا اس کو مانتا نہیں. ثم اعرض عنہا, ایسے لوگ جو مجرم ہیں, انا من المجرمین منتقمون, ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے, یعنی ایسے مجرموں کو تو سزا ملے گی. اب وہ یہ سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے, آخرت میں بھی مل سکتی ہے, اور دونوں جگہ مل سکتی ہے. اور سزا جب آتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ وہ پیچھے آ چکا ہے کہ کبھی سزا کے نتیجے میں انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کے حق میں رحمت بن گئی وہ, اور کبھی توبہ نہیں کرتا تو اس کے حق میں وہ رحمت نہیں بنی بلکہ وہ سزا اور عذاب ہی رہا اس کے حق میں. اللہ تعالی ہمیں مکمل طور پر شریعت کو سمجھنے کی, قرآن و حدیث کو سمجھنے کی, اور اللہ تعالی اس کے مطابق اس کو ماننے کی, عمل کرنے کی, اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرما کر اللہ تعالی اپنے نیک بندوں میں, صلحاء میں, اور تتجافا جنوبہم والی جماعت میں اللہ تعالی ہم سب کو, تتجافا جنوبہم والی المضاجع میں جو فضیلت بیان کی گئی, اللہ تعالی ان لوگوں میں اعلیٰ درجے کے صلحاء میں اللہ تعالی ہم سب کو شامل فرما لے, ہمارے متعلقین کو شامل فرما لے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.